মাশাআল্লাহ ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বারিল খালায়েকি আজমাইন। الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقيه الله الاعظم في الاراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. দুরুদ বেজে মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদ কি দাওয়াতে হাস্তি। মুজসামাইন সূরে তাহা আয়াত নম্বর 50 আর উসকে জেল মে মাহফিল হুসাইনি হায়দরাবাদ কি জানিব সে মুনাক্কিদ কিয়ে জানে ওয়ালে ইস তারিখি আর 65ওয়ে আশরায়ে মুহাররম ওর হারাম কি মজালিস সে হামারা উনওয়ান নিজামে কায়নাত মে হিদায়াত আর মজার হিদায়াত হ্যায়। কাবল ইসকে কে গুফতগু কা বাকায়দা আগাজ করুন, মাহফিল হুসাইনি হায়দরাবাদ ইহাঁ কা কদীম তরিন ইদারা হ্যায় জো কয়াম পাকিস্তান কে বাদ সে লেকর আজ তক আর ইনশাআল্লাহ তা জহুর হযরত কায়েম আলে মুহাম্মদ আবদুল্লাহ তাআলা ফরজহু শরীফ তক আপনি দীনি সামাজি আর ফলাহি সরগর্মি কো অঞ্জাম দেতা রহেগা। ইহি ওয়াজহ হ্যায় কে জেনবিয়া ব্লাড ব্যাংক জো ইসি শোবে সে ওয়াবস্তা হ্যায় یہاں پر ان کا کیمپ موجود ہے۔ مومنین اپنے اپنے خون کا دیات دے کر کوشش کریں کہ مقصد امام حسین علیہ السلام یعنی لوگوں کی دنیا اور لوگوں کے دین کا تحفظ، اس مشن میں اس ادارے کی مدد فرمائیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دوسری بات یہ کہ یہ مجالس تمام اہلیان حیدرآباد کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہیں، یعنی یہ تعاون در حقیقت دام درہمے اور سخنے کی بنیاد پر تشکیل پاتا ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ جہاں مومنین اس عشرے میں تشریف لاتے ہیں اسی طریقے سے شہر کی انتظامیہ، پولیس، رینجرز، حتیٰ کہ ہماری مسیحی برادری کہ جو اس شہر کی صفائی و سترائی کو اور اس ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان تمام اداروں اور محکموں کا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ در اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دیکھو جو اپنی مخلوق کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ اپنے خالق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم اس ممبر حسینی سے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعاگو ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو، اس شہر کے تمام باشندوں کو، اس ذکر حسین ابن علی کو قائم رکھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، نظام کائنات میں ہدایت و مدر ہدایت، سورہ طہٰ آیت نمبر 50، کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ خداوند عالم نے یہ ہدایت تمام انسانوں کو کی ہے، اور جیسا کہ بہرحال بہت سے مومنین صاحب میں علم ہوا، کہنے لگے کہ مولانا آپ کی اردو گرامر بہت سخت ہے، تھوڑی سی اس کو سہل اور آسان کر دیجئے تاکہ مومنین جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ آپ کے مطالب سے لطف اندوز ہو سکے۔ بہرحال کوشش کریں گے، اتنی سخیل اردو بھی نہیں بولتے لیکن کوشش کریں گے اپنے مطالب کو سہل اور آسان اردو میں آپ کی سماعت کی نظر کر سکیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد دا۔ عزیزان گرامی، گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ خداوند عالم نے انسان کو ہدایت دی ہے، اور صرف انسان کو نہیں، کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو اس کو آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کون سی ہدایت کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے کون سی ہدایت ہے؟ جانوروں کے لیے کون سی ہدایت ہے؟ نباتات کے لیے کون سی ہدایت ہے؟ جمادات کے لیے کون سی ہدایت ہے؟ کائنات میں جو بھی ہے، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ۔ کل ہم نے اپنی تقریر کے دو کلمات کو لب لباب کی صورت میں آپ کی سماعت کی نظر کیا تھا کہ جو بھی چیز تمام موجودات کے لیے ضروری تھی خداوند عالم نے دے دی۔ دوسری چیز ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اب اسی کے ذیل میں ایک جملہ ہم نے آپ کے اذان عالی تک منتقل کیا تھا، وہ یہ تھا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس ہدایت کے ذریعے سے تمہاری تربیت ہو سکے۔ توجہ فرمائیے گا، کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں نا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کہ خداوند عالم در حقیقت تربیت کرنا چاہتا ہے ہم انسانوں کی، کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ گفتگو کو لے کے آگے بڑھے ہیں تاکہ مثالوں کے ذریعے سے ہم آپ کو کسی منزل تک پہنچا سکیں۔ تو ہم نے آپ کے اذہان عالیہ تک یہ جملہ منتقل کرنے کی کوشش کی تھی، خدا یہ فرماتا ہے کہ دیکھو کوئی واجب فوت نہ ہو اور کوئی حرام سرزد نہ ہو، نہ کوئی واجب تم سے چھٹنے پائے، نہ کوئی حرام کام تمہارے آدھا و جوارے سے سرزد ہونے پائے، صادر ہونے پائے، یعنی کوئی حرام کام نہیں کرو۔ کیوں؟ یہ واجب کے لیے فوت کا لفظ استعمال کیوں کیا اور حرام کام کے لیے سرزد ہونے کا یا زندہ ہونے کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام، تعلیمات آل محمد اور تعلیمات قرآن در حقیقت ہمیں بتاتے ہیں گناہ، معصیت، خدا کی نافرمانی ایک قسم کی نجاست ہے، ایک قسم کی پلیدگی ہے، ایک قسم کی کثافت ہے، ایک قسم کا اندھیرا ہے، ایک قسم کی ظلمت ہے۔ لیکن یہ ظلمت، یہ اندھیرا، یہ نجاست، یہ کثافت ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ توجہ فرمائیے گا، ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جسے زمین آسمان کے فرشتے اذیت پاتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ لیکن یہ بدبو ہم انسانوں کو سنگھائی نہیں دیتی، ہم سونگھ نہیں سکتے۔ خدا نخواستہ کسی کی نظر کسی نامحرم عورت پہ پڑ جائے یعنی دیکھے وہ قصد قربت سے کہ جناب میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں لذت لینا چاہتا ہوں، نظر پڑ جائے وہ ایک الگ چیز ہے، آپ جا رہے ہیں نظر پڑ گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بار بار دیکھنا، پلٹ پلٹ کے دیکھنا، اگر کسی کی نظر کسی نامحرم عورت پہ پڑ جائے تو عزیزان گرامی اس کی آنکھوں میں ایک کثافت آ جاتی ہے، یہ روحانی کثافت ہے، یہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس گناہ کی بدبو کو سونگھنے کے لیے، توجہ فرمائیے گا، اس آنکھوں کے گناہ کی کثافت کو دیکھنے کے لیے در حقیقت ظاہری آنکھوں کی نہیں باطنی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے اہل بیت نے کہا فقد البصر احول من فقدان البصیرہ، معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں درود بھیجے محمد و آل محمد پر، فقد البصر احول من فقدان البصیرہ، ظاہری آنکھوں کی بینائی کا چلا جانا اس سے جو مصیبت پریشانی تم کو ہوگی بہت آسان ہے، سہل ہے، ایزی ہے اسے برداشت کرنا، بنسبت ظاہری آنکھوں، یعنی انسان کی ظاہری آنکھیں چلی جائیں تو انسان کو دنیا نظر نہیں آتی، دیر ہو جاتی ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن امام فرما رہے ہیں ظاہری آنکھوں کی بینائی چلی جائے، نور بصارت چلا جائے، آسان ہے بنسبت اس چیز کے کہ تمہارا دل اندھا ہو جائے، تمہاری عقل اندھی ہو جائے، اس لیے میں نے کہا کوئی واجب فوت نہ ہو، کوئی حرام سرزد نہ ہو، یعنی گناہ تاریکی ہے، گناہ بدبو ہے، گناہ نجاست ہے، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے میرے بندوں دیکھو ہدایت اس لیے کی جا رہی ہے کہ تربیت ہو، اور تربیت کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کثافتوں سے، نجاستوں سے، رذالتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، اس لیے کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کے پورے وجود میں ایک بدبو، ایک تعفن پھیل جاتی ہے، اس لیے کہا کہ گناہ کو چھپاؤ، گناہ کو انجام نہ دو، اگر کوئی گناہ کر بھی رہا ہے تو پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اسی کو ہم نے تھوڑی سی مشکل زبان میں، استلام کی زبان میں، اور میں نے کہا کہ میں جب استلام بیان کرتا ہوں تو اسے کھولنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، تاکہ مقصد ہمارا یہ ہے، مجلس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں، در حسین سے لے کے اٹھیں کچھ، کوئی سبق، کوئی چینج، کوئی انرجی، کوئی حوصلہ، کوئی ولولہ، کوئی انگیزہ، کچھ تو لے کے اٹھیں یہاں سے، صرف رونا مقصد نہیں امام حسین پر، توجہ فرمائیے گا، بہت ذمہ داری سے میں بھلے حسینی کی ممبر سے بات عرض کروں، رونا برائے رونا، گریا برائے گریا مقصد نہیں ہے، توجہ فرمائیے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو گریا اور گریے کے فوائد اور شہید پر رونے کے ثواب کو بیان کروں گا انشاءاللہ، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، حسن فائلی، حسن فعلی، حسن سوری، حسن فائلی یعنی فعل کو انجام دینے والا، کام کو کرنے والا حسن فائلی کہلاتا ہے، حسن فعلی یعنی اس کام میں خوبصورتی ہوتی ہے، یہ خوبصورتی کون رکھتا ہے؟ خداوند عالم رکھتی ہے، حسن سوری یعنی اس کام کو انجام دینے کی کیفیت، سوری یعنی اس کی شکل و صورت، توجہ فرما رہے ہیں نا جناب، حسن فائلی کام کو انجام دینے والے کا حسن، حسن فعلی اس کام میں اچھائی ہوتی ہے، اور حسن سوری یعنی اس کام کو انجام دینے کی کیفیت، طریقہ کار، روش، پروسیس کا نام حسن سوری ہے، لیکن ان تینوں حسن میں توجہ فرمائیے گا، بہت ظریف نقطہ عرض کر کے جا رہا ہوں، ان تینوں حسن میں، یعنی حسن فائلی میں، حسن فعلی میں، اور حسن سوری میں جو مرکزی کردار ادا کرتا ہے، مین آف دی میچ ہوتا ہے، وہ حسن فائلی ہوتا ہے، حسن فائلی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حسن تو خداوند عالم نے اس نیک کام میں رکھا ہے، مثال کے طور پر راہ خدا میں شہادت پانا، ایک بہت بڑا حسن ہے، بہت بڑی خوبصورتی ہے، بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے، عظیم درجہ ہے شہید کا، کہ جس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ اس فعل میں موجود ہے، حسن صوری یعنی اس شہادت کو بہترین صورت میں خدا کی بارگاہ میں حاصل کرنا۔ اب ان حسن فعلی میں اور حسن فاعلی میں مرکزی کردار جو ادا کرتا ہے وہ حسن فاعلی ہوتا ہے، یعنی وہ خوبصورتی جو خدا نے نیک کام میں رکھی تھی اسے بہتر طریقے سے ادا کر کے خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے، اسے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سرخو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بہترین صورت میں، بہترین صورت میں، کس سے بڑھ کر کوئی اور صورت ممکن نہیں ہو سکتی تھی، خدا کی بارگاہ میں شہادت پیش کی، جس کو خدا نے کہا یہ شہادت عظمیٰ ہے، یہ ذبح عظیم ہے، بہترین صورت میں، اس سے بڑھ کر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ابن زیاد کے دربار میں یہ فرمایا جب اس نے کہا کہ خدا نے تمہیں کتنا ذلیل و رسوا کیا، جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی۔ ایک دفعہ علی کے لہجے میں للکار کے کہا ما رائیت الا جمیلا، یعنی میں نے کربلا میں خدا کا حسین کے ساتھ، حسین کے اصحاب کے ساتھ، حسین کے اہل بیت کے ساتھ سب سے بہترین سلوک دیکھا۔ اللہ اکبر، سب سے بہترین، یہ ہے عرفانی جملہ، یہ ہے کربلا کا روحانی پہلو۔ جناب زینب کا یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، پورا عشرہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس جملے کے پیچھے کیا فکر کار فرما ہے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ حسن فاعلی، حسن فعلی اور مثال کے طور پر حسن صوری، اور رضا صاحب بہت ہی آسان مثال عرض کر کے چلا جاؤں۔ دیکھیے ہمارے یہاں طالب علموں کے زمانے میں کہا جاتا ہے مثال تقریب ذہنی کے لیے ہوتی ہے، مثال تقریب ذہنی کے لیے ہوتی ہے۔ تقریب ذہنی، یہ جو ہم مختلف قسم کی خوشیوں کی تقریبات منعقد کرتے ہیں اس کو تقریب کہتے ہیں نا، بھائی ہمارے تقریب ہے آپ آئیے گا۔ تقریب کا کیا مقصد ہے؟ یعنی جسموں کو قریب کرنا، توجہ فرمائیے گا، جسموں کو قریب کرنا۔ بھائی آپ نے پڑوسی کو بلایا، کراچی سے اپنے رشتے داروں کو بلایا، گاڑی کھاتے سب نے رشتے داروں کو بلایا، لطیف ہوا سے رشتے داروں کو بلایا، مختلف علاقے کے رشتے داروں کو جمع کر کے ان کے جسموں کو قریب کر دیا، جسم کو قریب کر دیا۔ لیکن توجہ فرمائیے گا، جملہ دیکھے جاؤ، لیکن مجلس حسین وہ تقریب ہے جس میں جسم قریب نہیں ہوتے، صرف اس میں روحیں قریب ہوتی ہیں، اس میں اذکار و نظریات قریب ہو جاتے ہیں، اس میں صرف جسم قریب نہیں ہوتے، افکار و نظریات قریب ہو جاتے ہیں، ایک مقصد ہو جاتا ہے، ایک جہد ہو جاتی ہے، ایک سو حرکت کرنے لگتے ہیں۔ درود مل کے بھیجے محمد آل محمد پر۔ بیٹا میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا، یہ پیر منگل میری سمجھ میں نہیں آتے۔ پیر منگل جی، آپ جب کہتے ہیں دشمن اہل بیت پہ لانا، تو اس میں پیر سے لے کے جمعرات تک، جمعرات سے لے کے ہفتے تک، اتوار تک کے سارے دشمن آ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، یہ اس لیے کہ اہل بیت نے جو طریقہ بتایا ہے تولا تبرکہ، اسی کو اپنانا چاہیے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، اس سے دلگیر مت ہوئیے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند درود بھیجیں۔ تو تقریب ذہنی کے لیے ہوتی مثال. مثال کے طور پر حسن فاعلی حسن فعلی حسن سوری کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں. مثال مناسبت نہیں لگتی لیکن میں نے سوچا کہ چونکہ اس قسم کی باتیں معاشرے میں ہوتی رہتی ہیں, تھوڑی سی ملبوس مثال ہو, تھوڑی سی مشاہداتی مثال ہو, آبزرویشن کے ذریعے سے ہو, اس لیے مناسب نہیں ہے ممبر سے ایسی باتیں کہنا, لیکن بہرحال صرف سمجھانے کے لیے کہنا, تقریب ذہنی کے لیے ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ کہہ کے گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں, نوجوان یا چھوٹے بچے اسی مثال میں لگے رہتے ہیں. ایک دفعہ کسی یونیورسٹی میں گئے ہم خطاب کرنے کے لیے نوجوانوں سے, تو وہاں کہا بھائی دل لگا کے پڑھیے, تب اسے فرمائیے گا. اب نوجوان کہ مولانا نے کہا دل لگا کے پڑھیے, بعد میں آ کے اپنی اصلاح کرنی پڑی اپنے بات کی, بھائی کہیں اور دل مت لگائیے گا, کتابوں میں دل لگائیے گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ماشاء اللہ جزاک اللہ. تقریب ذہنی کے لیے ہوتی ہے. مثال کے طور پر حسن فاعلی حسن فعلی حسن سوری کو بتانا چاہتا ہوں, ذہنوں میں بیٹھ جائے. دیکھیے میں نے پھر کہا کہ مجالس سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں. سب سے بڑا تبرک پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا گفتگو روک کر یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں سمجھانا. شیعہ قوم دنیا کی سب سے زیادہ غنی ترین قوم ہے. نوجوان بچے, میری ماں, میری بہنیں, تمام سامعین, شیعہ قوم دنیا کی سب سے زیادہ غنی ترین امیر ترین قوم ہے, اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت بھی انہی کے پاس ہے. ایک قرآن کتاب خدا اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے بڑا تبرک کیا ہے؟ خود حسین علیہ السلام سب سے بڑا تبرک ہے, جن کی ذات سے, جن سے گریے سے, جن کے ماتم سے, جن کی فرش سے پہ آ کر نہ صرف ہم ہمارا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے جلا پاتا ہے, بلکہ ہم دنیا میں زندگی گزارنے کا رنگ و ڈھنگ سیکھتے ہیں اور آخرت کی اصلاح کرتے ہیں. سب سے بڑا تبرک کیا ہے؟ حسین ابن علی کی ذات ہے, حسین ابن علی کا ذکر ہے درود بھیجے محمد آل محمد پر. اب حسن فاعلی حسن فعلی, اور آپ کہیں گے مولانا اتنا آپ نے کہہ دیا, یہ حسن حسن بتا بھی دیجئے. مثال کے طور پر کرکٹ میچ میں سب سے ہائی اسکور کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کہ جناب سینچری اسکور کی جائے, یہ حسن فعلی ہے, یعنی اس فعل میں حسن یہ ہے کہ مثال کے طور پر سینچری اسکور کی جائے. حسن سوری کیا ہے؟ یعنی چھکوں چوکوں سے مثال کے طور پر سینچری اسکور کی جائے. میں نے کہا یہ بات مناسب نہیں ہے لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے, تاکہ ان کے ذہن میں بیٹھے, چونکہ کرکٹ ان کے ذہنوں میں رچا بسا ہوا ہے, سمجھتے ہیں ہر چیز کو, لہذا یہ بات ان کے ذہنوں میں رہ جائے گی. اور حسن فاعلی کیا ہے؟ یعنی کون بہترین سینچری کو بہترین چوکے اور چھکے سے بنائے گا, وہ حسن فاعلی ہے. یعنی نہ سینچری بنانے میں کوئی فضیلت ہے, نہ چوکے اور چھکے لگانے میں کوئی فضیلت ہے, حقیقت اس کرکٹر کی ہے جو اپنے عمل سے اس فعل کو انجام دیتا ہے. یہ حسن فاعلی ہے. بس عزیزان گرامی, بس یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, خدا بند عالم جو بھی کام انجام دیتا ہے اس میں حسن فعلی بھی ہوتا ہے, اس میں حسن سوری بھی ہوتا ہے, اس میں حسن فاعلی بھی ہوتا ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پروردگار ہے. ہدل للمتقین, یہ کتاب نے نازل کی ہے تمام اہل تقویٰ کے لیے ہدایت کا سبب ہے. اس کے بعد کہا ہم تمام جہانوں کے لیے نہیں ہے, ہمارا نبی جو آئے گا وہ رحمت للعالمین ہوگا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور صرف یہی نہیں, کائنات میں جو پہلا گھر بنے گا ان اول بیت وضع للنار للذی ببکت مبارک وهدى للعالمین, کہ اللہ رب العالمین ہے, یہ قرآن ہدایت ہے, رسول رحمت للعالمین ہے, کعبہ اس زمین کا پہلا گھر ہے, یہ ہدایت سبب ہوگا. جو اس گھر میں پیدا ہوگا وہ بھی ہدایت کا سبب ہوگا. حسن فاعلی بھی ہے, انجام دینے والا کون ہے؟ خدا کی ذات. حسن فعلی بھی ہے, یعنی ولادت علی مرتضی در خانہ کعبہ. اور حسن سوری بھی ہے, حسن سوری ایسی ہے کہ آج تک ایسی دوسرا در نہیں بن سکا. فاطمہ بنت اسد جب در خانہ کعبہ پہ آئی اور درد زہ محسوس کیا تو کہتی ہے خدا یہاں تو در نہیں مگر در خانہ کعبہ سے ہٹ کر خدا نے ایک اور در بنایا. فاطمہ بنت اسد پریشان ہے. ایک دفعہ فاطمہ کے کانوں میں گویا ایک آواز آ رہی ہے, حیدر حیدر حیدر. فاطمہ عام در سے نہیں آنا, ایک ایسا در بنا کر حسن سوری کی ایسی مثال قائم کریں گے نہ اس سے پہلے کبھی تھی نہ اس کے بعد کبھی ہوگی. حسن سوری کی مثال قائم کر دی خداوند عالم نے, ایسا در بنایا کہ تمام ٹیکنالوجی کے باوجود وہ شک وہ درار وہ در آج تک مرمت نہ ہو سکا. اللہ اکبر. عظمت علی کو چھپانا اتنی آسان بات نہیں ہے, علی سے ٹکرانا اتنی آسان بات نہیں ہے بھائی. ایک توجہ فرمائیے گا, ایک علی کے پیدا ہونے سے درے جو در جو ایجاد ہوا ہے تمام دنیا کی ٹیکنالوجی بھی لگ گئی لیکن وہ شگاف آج تک پر نہیں ہو سکا. توجہ فرمائیے گا, تو جب بارہواں آئے گا تو کیا ہوگا؟ حق بات کی تکرار علامت ہوگی. حق بات کی تکرار علامت ہوتی ہے, نشانی. حق بات کی تکرار علامت ہوگی, حق بات سے انکار حماقت ہوگی. اول سے جو الجھے تو نہ سلجھے اب تک, ارے آخر سے ٹکراؤ گے تو قیامت ہوگی. اور یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو امریکہ کو وہاں سے اپنی چھٹی کرنی پڑی, چھٹی کر دی امام خمینی نے امریکہ کی. اور اس کے بعد جب پہلی دفعہ 15 شعبان کو میرے آقا و مولا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نیمہ شعبان 15 شعبان کو جب آپ کا جشن ولادت منایا گیا تو ایک دفعہ جمی کارٹر نے کہا کہ پوری قوم سڑکوں پہ کیوں آئی ہوئی ہے؟ کہا کہ اس قوم کا عقیدہ یہ ہے, توجہ فرمائیے گا, اس قوم کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا ایک امام پردہ غیبت میں ہے جو ایک دن ظہور کرے گا خدا کے حکم سے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. ایک دفعہ امریکی صدر سابق صدر جمی کارٹر پریشان ہو گیا, کہا کہ ابھی تو اس کا نائب آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب آیا ہے, جب وہ خدا آئے گا تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا. عزیزان گرامی, ہدایت, حسن فاعلی, حسن سوری, حسن فعلی, درود محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بعض اوقات ایسے بھی حالات پیش آتے ہیں کہ درود محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, اب یہ خداوند عالم نے ہدایت کی ہے, اور ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, یعنی تخلیق کر دی, سامان تجارت دے دیا, سامان زندگی دے دی, فوراً ہی سامان ہدایت بھی کر دیا. کیا ہوا؟ دو قسم کی ہدایت ہے, ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی. یہ تکوینی تشریعی کیا تھا, انشاءاللہ اس کو پریشان مت ہو جائیے گا کہ مولانا پھر آپ نے اصطلاحیں شروع کر دی، لیکن یہ اصطلاحوں سے آشنائی ضروری ہے، اور اصطلاحوں کو ہم کھول بھی دیتے ہیں. ہدایت تکوینی، ہدایت تشریعی. ہدایت تکوینی کیا؟ یعنی خداوند عالم نے عقل کے ذریعے، غرائز کے ذریعے، فکر کے ذریعے ہر موجود کو، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، سب کو ان کی زندگی کو گزارنے کا طریقہ ان کے اندر فیڈ کر دیا ہے. کمپیوٹر ہوتا ہے نا، اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے ریکوری کا، جس سے کیا ہوتا ہے، اس ریکوری کے سسٹم سے اگر سسٹم خراب ہو جائے آپ کا کمپیوٹر، تو آپ اسے ریکور کر کے پچھلی ڈیٹ پر دوبارہ جا کر اس کو ریڈی کریں گے، وہ دوبارہ سے سمجھے کہ تر و تازہ ہو جائے گا. بہت آسان زبان میں بیان کرتا ہوں، جانو بہت زیادہ اس میں روکنا نہیں چاہتا ہوں. وہ دوبارہ سے ریڈی، یعنی اس کی ہارڈ میں، اس کے سسٹم میں ایک پروگرام ہے جو اس کا اندر سے ہدایت کرتا ہے. جب بھی آپ کوئی غلط کام کرنا چاہیں گے، کوئی غلط بٹن دبانا چاہیں گے، وہ انڈیکیٹ کر دے گا، اشارہ کر دے گا، جناب آپ غلط سم چاہ رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، غلط فائل مثال کے طور پر آپ یہاں پہ سیو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہے ولایت تکوینی. اور اسی وجہ سے خداوند عالم نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ روز قیامت انسان کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے گناہ کرایا تھا ہم سے. اسی لیے میں نے کل بھی اور پرسوں بھی یہی جملہ آپ کی سماعت کی نظر کیا تھا کہ خداوند عالم نے ہمیں زندگی دی ہے، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ خود اپنی جانب سے عطا کیا ہے. اسی لیے اہل بیت نے بتایا، آل محمد نے بتایا، کیا بتایا کہ دیکھو تم جس جگہ گناہ کرتے ہو وہ زمین روز قیامت تمہارے خلاف گواہی دے گی، اے خدا فلاں فلاں شخص نے، اس شخص نے مجھ پر فلاں گناہ انجام دیا تھا. گویا انسان اپنے گناہ سے زمین کو نجس کرتا ہے، آلودہ کرتا ہے، اور زمین روز قیامت گواہی دے گی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی زمین میں شعور ہے، جمادات میں شعور ہے، نباتات میں شعور ہے. اس لیے تو سرکار سے ختم مرتبہ کے ہاتھ میں آ کے سنگریزوں نے کلمہ پڑھا تھا، شہادت دی تھی، شعور ہے. ہمیں ان کا شعور نہیں ہے، یہ تسبیح کر رہے ہیں، یہ خدا کی تمجید بیان کر رہے ہیں، ہمیں شعور نہیں ہے، ہم ان کی زبان کو، ان کی حقیقت کو، ان کی ماہیت کو نہیں سمجھ سکتے. ولایت تکوینی یعنی سب کو خداوند عالم نے ایک سسٹم دے دیا جو ان کے اندر سے ان کی رہنمائی کا کام انجام دے رہا ہے. اب اس ولایت، معذرت چاہتا ہوں، اس ہدایت تکوینی کو اگر آسان زبان میں بیان کرنا چاہوں تو یہ فطرت ہے. یعنی یہ ہدایت تکوینی یا فطرت، اس کی تین صفات ہیں، توجہ فرمائیے گا. یہ قابل تعلیم و تعلم نہیں ہے، یعنی یہ فطرت، یہ تکوینی ہدایت نہ پڑھنے سے آتی ہے نہ پڑھانے سے آتی ہے، ایک. دوسری چیز یہ کہ قابل نسیان نہیں ہے، انسان فراموش نہیں کر سکتا اس کو، اس کے اندر موجود ہے. کتنی بھی کوشش کرے انسان، کتنی بھی بدکار ہو جائے، لیکن اندر سے خدا نے نفس لوامہ کے ذریعے سے اسے ایک انڈیکیٹر دیا ہے، ایک الارم دیا ہے، جب بھی انسان گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے. یہ ہدایت کے سسٹم ہے نا خداوند عالم، یہ ہدایت تکوینی ہے کہ اندر سے بتاتا ہے تم غلط کر رہے ہو، تم غلط جا رہے ہو، تم غلط دیکھ رہے ہو، تم غلط سن رہے ہو، تمہارے ہاتھ غلط کام انجام دے رہے ہیں، تمہارے کام غلط منزل یا ہدف یا مقام کی طرف جا رہے ہیں. اندر سے یہ اشارہ ملتا رہتا ہے. اور تیسری صفت یہ کہ ہر زمانے میں یکساں ہوتی ہے، چینج نہیں ہوتی، توجہ فرمائیے گا. یہ ولایت تکوینی ہے، ہدایت تکوینی ہے. اور ہدایت تشریعی، تشریع شرع سے ہے، شریعت اسی سے ہے، قانون، لاح عمل، سسٹم آف لائف، جامع نظام زندگی، یہ بھی خداوند عالم نے ہمیں دیا. اور اس میں صرف اور صرف انسان کو قرار دیا ہے، توجہ فرمائیے گا. انسان اشرف المخلوقات ہے، لہذا انسان کو اس کی عقل کے ناطے خداوند عالم نے ایک نظام زندگی دیا ہے جس کا ہم اسلام کہتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب اذان کی نامی یہ ہدایت خداوند عالم نے رکھ دی ہے. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ, خلقت دے دی, اسباب زندگی دے دی, اسباب ہدایت دے دی, اے آپ کے اندر خدا نے فیڈ کر دی ہے آپ کی فطرت, اسے محراب ممکن نہیں, اسے چھپایا نہیں جا سکتا, اسے دبایا نہیں جا سکتا, اسے پوشیدہ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے عام عدالتوں میں انسان جھوٹ بول سکتا ہے, دوسرے کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دینا, اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بہت سخت ہے, نہیں بول سکتا انسان. اسے پتا ہے میں کیا ہوں, کون ہوں, کیا کام کر رہا ہوں, کس نیت سے کام کر رہا ہوں. لہذا اب دو قسم کی ہدایت آ گئی, ایک ہدایت تکوینی اور ایک ہدایت تشریعی. ہدایت تکوینی ایک اندر سسٹم لگا دیا, اور اس اندر سسٹم کے بعد بھی خدا نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جائیے جرم اندر سسٹم لگا دیا اب آپ جائیے, کہا کہ نہیں ہدایت تشریعی بھی ہے, یعنی انبیاء آئیں گے, کتابیں آئیں گے, اوصیاء آئیں گے, اولیاء آئیں گے, ائمہ آئیں گے, یہ سب تمہیں قانون بنا کر ہماری طرف سے دیں گے. اب کیا ہے مادی چیز کی ہدایت, مثال کے طور پر نیا ماڈل آتا ہے, پرانا ماڈل سائڈ میں رکھ دیا جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا, نیا ماڈل آیا کسی بھی چیز کا, پرانا ماڈل کیا ہے, انبار خانے میں, سٹور میں ڈال دیا جاتا ہے. لباس مثال کے طور پر, کبھی قمیض جو ہے وہ لمبی ہو جاتی, کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے. اب اگر لمبی تھی اور فیشن آ گیا چھوٹے لباس کا, چھوٹے دامن کا, تو آپ نے کاٹ کے چھوٹا کر لیا, لیکن اگر دوبارہ آ گیا تو پھر کیسے ہوگا. تو نئی چیز آتی ہے, پرانی چیز چلی جاتی ہے. اب خداوند عالم نے اس مادی اور روحانی ہدایت کے ذریعے سے, یعنی تکوینی اور تشریح ہدایت کے ذریعے سے ہمیں کمال تک پہنچانا چاہا ہے. توجہ فرمائیے گا, مجلس اپنے مقصد پر آ گئی ہے, اور بس یہیں سے میں بہت جلدی مصائب کا آغاز کروں گا. خداوند عالم نے کمال کی طرف, یہ کمال کیا چیز ہے, کمال یعنی بہترین مقصد کو, توجہ فرمائیے گا, کمال کیا ہے, کائنات کے بہترین مقصد کو بہترین طریقے سے, بہترین راستے سے, اور بہترین وسائل کے ذریعے حاصل کرنے کا نام کمال ہے. کمال کیا ہے, بہترین چیز کو کائنات کی, کائنات کے سب سے بہتر طریقے سے, سب سے بہتر راستے سے, سب سے بہتر وسائل کے ساتھ انجام دینے کا نام, یا اسے حاصل کرنے کا نام کمال ہے. مادی چیزوں کا کمال ہوتا ہے, مثال کے طور پر یہاں پنکھا لگاؤ, سیلنگ فین لگاؤ, وہ ہوا دے گا آپ کو, لیکن اگر ماشاءاللہ پاکستان میں تو لائٹ جاتی رہتی ہے, اب آپ نے کیا کہ گرمی لگ رہی تھی, آپ نے پنکھا اتارا چھت سے اور ہاتھ سے گھمانا شروع کر دیا, تو یہ کمال نہیں ہے پنکھے کا. پنکھے کا کمال کیا ہے کہ وہ برقی رو سے چلے, بجلی سے چلے اور آپ کا ہوا دے. نہیں کسی کو موبائل لائیں آپ اور اسے ڈیپ فرائی میں تلنا شروع کر دیں, آپ فرائی کرنا شروع کر دیں, جناب یہ پک جائے گا, تل جائے گا تو بڑا اچھا کام کرے گا. فریج لائیں بہت ہی اچھے قسم کا, اس میں جوتے رکھ دیں, تو آپ کو کیا کہا جائے گا, جناب یہ اس کا کمال نہیں, فریج کا کمال یہ ہے کہ اس میں کھانے پینے کی اشیاء رکھی جاتی ہیں, جوتا نہیں رکھا جاتا. یہ پنکھا بجلی سے چلتا ہے, ہاتھ سے نہیں چلتا. یہ موبائل گھی میں تلا نہیں جاتا. یعنی جو اس کا کمال تھا آپ نے اسے ہٹا دیا. اب یہ جو میڈیا جو ہے نا, یہ بہت بڑی بلا ہے. یہ میڈیا کیا کام کرتا ہے, روزانہ نئی نئی چیزیں دکھا کر, نئے نئے فلمیں دکھا کر, نئے نئے ڈرامے دکھا کر کہتا ہے کہ نئی چیز نئی چیز نئی چیز. اب بہت ہی کوئی مسئلہ, مثال کے طور پر کوئی فلم یا کوئی ڈرامہ یا کوئی بھی ایسا شو آ رہا ہو, اگر پچھلی قسط ریپیٹ ہو جائے تو آپ کہتے ہو یہ تو دیکھی بھی, چلو بھائی چلو اٹھ جاؤ, یہی ہوتا ہے نا, کیوں دیکھی بھی ہے ماشاء اللہ, کیوں, اس لیے کہ آپ کی بوریت کے سبب ہے بھائی, تکرار ہو رہی ہے نا, ریپیٹ ہو رہا ہے. اب یہ کیا کیا انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے, ڈرامے دکھا کر, فلمیں دکھا کر, ایک طرف تو برائی کی برائیت, قباحت, کثافت, نجاست, خدا سے دوری, ان تمام چیزوں کو ہمارے درمیان سے نکال دیا. دو نامحرم آپس میں ہاتھ بھی ملاتے, گلے بھی ملاتے ہیں, اور ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھتے بھی ہیں. ہمارا معاشرہ برائی کی برائیت کو نکال دیا, اس کی قباحت کو نکال دیا. دو نامحرم آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں, ملتے ہیں, یا جو بھی وہ کام انجام دیتے ہیں, وہ برائی ہمارے درمیان سے نکال دی. دوسرا کام یہ کیا کہ اگر ریپیٹ کر دیں وہ کس صحابی نے بھی تو دیکھی وہ ریپیٹ ہو رہی ہے, لہذا آہستہ آہستہ. اس لیے میں نے کہا کہ نئی چیز آتی ہے تو پرانی چیز سائڈ میں رکھ دی جاتی ہے. مثال کے طور پر نئے نئے قسم کے فیشن آتے ہیں, کبھی بالوں کو جو ہے وہ تیل لگانے کا فیشن آتا تھا, آج کل جو ہے بالوں کو بم پھاڑ کر کھڑا کرنے کا فیشن آ گیا ہے. فیشن بھی عجیب, یہ فیشن کے پیچھے بھی ایک استعماری سازش سامراجی سازش ہوتی ہے. عزیزان گرامی, ہم پہلے ڈھنگ سے تمیز سے لباس پہنتے تھے, اب لیکن جس کی نوجوان کی پینٹ سب سے زیادہ نیچی ہو, پھٹی ہوئی ہو, میلی, وہ سب سے زیادہ فیشنیبل سمجھا جاتا ہے. اب دیکھیے اقدار بدل گئی. اسلام نے کہا تمیز سے رہو, تہذیب سے رہو, اپنی وضاقت کو صحیح رکھو, لیکن نوجوان جو ہے پینٹ ڈھیلی ہے, پھٹی ہوئی ہے, میلی ہے, پائے جو جڑے ہوئے ہیں لیکن بہت مہذب شمار کیے جاتے ہیں. بال جتنے بیتو کے کھڑے ہوئے ہوں گے, پھیلے ہوئے ہوں گے, بکھرے ہوئے ہوں گے, الجھے ہوئے ہوں گے اتنا ہی. تو ایک نئے فیشن آتا ہے, پرانا فیشن چلا جاتا ہے. لیکن اس میڈیا کے ذریعے سے کیا کام کیا گیا کہ تکرار دکھا دکھا کے کہا کہ نئی چیز چینج, نئی چیز چینج, نئی چیز چینج. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں مثال کے طور پر شادی میں بچہ پوچھتا ہے کہ ابا یہ سات پھیرے کب لگیں گے آپ کی گھر, دادی کی چتا کب جلے گی. یہ معاشرے کے حقائق ہیں, درد ہیں, علمیہ ہیں کہ ہمارے یہاں غیر اسلامی ثقافت کو رائج کرنا چاہ رہے ہیں لوگ, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری چیز نہیں. اب یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نیا دین, نیا مذہب, نئے ماں باپ, ہر چیز نہیں. تو عزیزان گرامی توجہ فرمائی, جملہ دے کے جا رہا ہوں, ہر تکرار بری نہیں ہوتی. توجہ فرمائی, نوجوان بچے, بچیاں, میری مائیں بہنیں, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, ہر تکرار بری نہیں ہوتی, بلکہ بعض تکرار نہراج کا سبب بنتی ہے, گہرائی کا باعث بنتی ہے. مثال کے طور پر پانی نہیں آ رہا, آپ نے غصے میں اٹھایا اور کھدال ماننی شروع کی, جناب کنواں کھود کر پانی نکالیں گے. اگر کوئی آپ کی اس فیل کی کہ آپ کھدال کو زمین پہ مار رہے ہیں, تب جو فرمائیے گا کھدال کو زمین پہ مار رہے ہیں, مووی بنائے اور کہے کہ جناب یہ تو آپ ابس اور بیکار کام کر رہے ہیں, یہ تکراری کام ہے. ایک دفعہ آپ نے مثال کے طور پر کھدال ماری, پھر دوسری دفعہ ماری, پھر تیسری دفعہ ماری, پھر چوتھی دفعہ ماری, آپ مارے چلے جا رہے ہیں, یہ تکرار ہے, ریپیٹیشن ہے, ابس ہے, بیکار ہے, لب ہے. آپ کہیں گے نہیں بھائی, تم اس کی ظاہری صورت دیکھ رہے ہو, میں اس کی حقیقت سے واقف ہوں. جتنا کتنا تکرار کرتا جا رہا ہوں, زمین کی گہرائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اپنے مقصد سے یعنی پانی سے نزدیک ہوتا جا رہا ہوں. اب ذکر حسین پچھلے سال بھی کیا تھا, ذکر حسین, فرش حسین پچھلے سال بھی بچھایا تھا, اس سال بھی بچھا رہے ہیں, اگلے سال بھی انشاءاللہ بقید حیات رہے تو بچھائیں گے. نماز کل بھی پڑھی تھی, آج بھی پڑھی ہے, کل بھی پڑھیں گے. یہ تکرار بری نہیں ہے, جتنی زیادہ تکرار ہوگی معرفت و ایمان میں اتنی ہی زیادہ ترقی ہوتی جائے گی. ہر چیز کی تکرار بری نہیں ہوتی ہے. تو خدا نے مادی چیزوں کی ہدایت کی ہے اور اس کے لیے شریعت و قانون رکھا ہے, خدا کا کانسٹیٹیوشن آئین رکھا ہے خدا نے. اور اس کے بعد روحانی چیزوں کے لیے, روحانی چیزوں میں سب سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ قرب الہی کا حصول. بس آخری جملہ کہہ کر اپنی گفتگو کو تمام کروں. آج چاہتا تھا کہ ہادی کی مزید کچھ صفات کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں, لیکن دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے. زیدان گرامی صرف اشارہ کرتا وہ گزر رہا ہوں, اور اسی لیے میں نے کہا یہ مثالیں تقریب ذہن کے لیے ہوتی ہیں. تقریب کا معنی تو سمجھ گئے نا آپ جی؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بجلی کہاں سے چلتی ہے؟ بجلی گھر سے پاور اسٹیشن تک آتی ہے, پھر آپ کے علاقے کے ٹرانسفارمر تک آتی ہے, اور اس کے بعد آپ کے گھر میں آتی ہے, اور گھر میں آنے کے بعد آپ کے برقی آلات کو, الیکٹرانک مصنوعات کو روشن کرتی ہے اور آپ اسے استفادہ کرتے ہیں. لیکن اگر یہی بجلی جس شدت, جس وولٹیج کے ساتھ بجلی گھر سے چلی ہے, توجہ فرمائیے گا, اگر اسی آہ و تاب سے آپ کے گھر میں آ جائے کیا ہوگا, آپ کی برقی مصنوعات جل جائیں گی. یہ ٹرانسفارمر کیوں رکھا گیا, تاکہ اس کی شدت کو کم کیا جائے. بس میں جملہ کہہ گیا عزیزانِ گرامی, یہ ٹرانسفر کیوں رکھا گیا, تاکہ اس کی شدت کو کم کیا جائے. یعنی خداوند عالم نے نظام کائنات میں ہدایت کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے کچھ روحانی ٹرانسفارمر رکھے ہیں کہ جو خدا سے ہدایت لے کر, خدا سے جمال و جلال لے کر اس طرح عوام تک پہنچائیں, اس طرح انسانوں تک پہنچائیں کہ جس کی جتنی کیپیسٹی ہے, جس چیز کی ظرفیت ہے, جس میں جتنا آب و تاب ہے, اس کی ظرفیت کے مطابق, اس کی کیپیسٹی کے مطابق خدا کی ہدایت کو اس تک پہنچا دیں. لیکن اگر یہ روحانی ٹرانسفارمر نہ ہو تو جس طرح موسیٰ کی قوم کا حشر ہوا تھا, لنؤمن حتی نر اللہ جہرتن, کہ اے موسیٰ جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اللہ نے نور کا جھلوا کیا, وہ جتنے سے لقمہ اجل بننے, خر موسیٰ صعقہ, موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے کہ جناب نور الہی نے تجلی کی ہے. یعنی جو ٹرانسفارمر موسیٰ برداشت نہ کر سکے جلال الہی کی تجلی کو, لیکن یہ محمد عربی کا مقام ہے کہ جو ہدایت الہی کو لے کر عالم محمد کے ذریعے انسانیت تک پہنچا رہے ہیں. کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا, یہ روحانی ٹرانسفارمر ہیں. اور بات آ گئی تو عرض کرتا چلو, معذرت چاہتا ہوں کہ وقت تقریباً پورا ہو رہا ہے, اسی لیے فزکس میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ پھر کل اگر موقع ملا تو اس مثال کو بیان کروں گا, ورنہ مثال اس کو ہماری زبان کلام ہو, یہ جور الکرام, کلام سے کلام, بات سے بات نکلتی ہے, پھر بات نکلتی چلی جائے گی اور تشنا رہ جائے گی. انشاءاللہ کل اس مثال کو آپ کے سامنے عرض کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ربنا الذی آتا کل شئین خلقہ ثم ہدا, خدا نے اسباب زندگی دیے اور اسباب ہدایت بھی دیے, اور یہ اسباب ہدایت تواتر کے ساتھ مسلسل کنٹینیو ہیں آدم سے لے کے خاتم تک. انشاءاللہ کل مزید اور نشانیاں قرآن مجید سے, جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے کہ من جانب اللہ ہو, علم نزدی کے مالک ہو اور عصمت کے مالک ہو, آپ کے سماعت کی نظر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک 10 بجے مجلس کا آغاز ہو جاتا ہے, مجھ سے درخواست ہے کہ جتنا جلد تشریف لائیں گے اتنی ہی جلدی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر پائیں گے. یہ ہدایت ہے, اور اس ہدایت کو پہنچانے میں جہاں اصحاب رسول خدا نے زحمتیں اٹھائی ہیں, وہاں اہل بیت رسول خدا نے بہت بنیادی اور اساسی نوعیت کا کام انجام دیا ہے. یہ اہل بیت نہ ہوتے, اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کسی مقام پہ کہا تھا کہ جب بھی اسلام پر کڑا وقت پڑا ہے, جب بھی اسلام نرغے آدھا میں گرا ہے, تو یہ آل محمد تھے جو سامنے آئے. آخر کیا وجہ ہے, 61 ہجری میں جب یزید ملعون جیسا فاسق, فاجر, شرابی, قاتل, یہ کس کے الفاظ ہیں, حضرت امام حسین علیہ السلام کے, یزید رجل, یزید کیسا آدمی ہے جو شارب الخم, شراب پیتا ہے, قاتل النفس المحرمہ, بے گناہ انسانوں کو خون بہاتا ہے, وہ معلن بالفسق, برائیوں کو کھلم کھلا علی الاعلان انجام دیتا ہے, مثلی لا یبایع مثلا. کیوں, صحابہ بھی تھے, تابعین بھی تھے, اسلامی معاشرہ 60 سال 61 سال کا ہو چکا ہے ہجرت کے بعد, موجود تھا, خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی مملکت کی سرحدیں بہت پھیل چکی ہیں, بہت اسلام پھیل چکا تھا, لیکن کیا وجہ ہے؟ صرف آل محمد ہی. توجہ فرمائیے گا, وہ واقعہ آپ کی سماج کے اندر سنا ہوا واقعہ سے اشارہ کرتا ہوا گزر رہا ہوں کہ خاتون آئی روتی ہوئی, کہا کہ مولا میرا بچہ. دوسری خاتون آئی, مولا میرا بچہ, کہا کہ یہ میرا بچہ ہے. دوسری عورت بھی دعویٰ کری میرا بچہ ہے. ایک دفعہ مولا نے ایک نفسیاتی طریقہ استعمال کیا, کہا کہ اے قمبر اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو, آدھا بچہ اس کو دے دو آدھا بچہ اس کو دے دو. اب جو حقیقی ماں تھی نا اس کی ممتا نے گوارا نہ کیا کہ میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اس نے کہا مولا بچہ میرا ہے, دستبردار ہوتی ہوں, یہ بچہ رہے زندہ رہے اس کے پاس رہے. یہ کہا مولا نے, کہا قمبر اس بچے کو اٹھا اور اس عورت کو دے دو جی یہ کہہ رہی ہے. یعنی اس کی ممتا, اس کی شفقت, اس کی رحمت جو اس کے بچے سے گوارا نہیں کرتی, یعنی جس کی چیز ہوتی ہے وہی آگے بڑھ کے قربانی دیتا ہے. اب حسین ابن علی کربلا میں کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ دامن رسالت میں پرورش پانے والا حسین ہے, اس نے زہرا کے گھر میں پرورش پائی ہے, اس لیے آل محمد میں تھے حسین آگے بڑھے ہیں کربلا میں اسلام کو بچانے کے لیے. کربلا میں آ گئے ماں حسین, اور آج چاہتا ہوں حسین کے اس مظلوم اور غریب بھائی کا تذکرہ کروں جس کو سفیر حسین کے نام سے تاریخ نے نقل کیا ہے. حضرت مسلم بن عقیل سلام اللہ علیہ 18,000 خطوط امام کے پاس پہنچے اور امام نے حضرت مسلم کو کہا کہ بھائی جاؤ تم میرے سفیر ہو, میرا خط لے کے جاؤ اور وہاں جا کے لوگوں سے بیعت لو, میں تمہاری طرف ملحق ہوتا ہوں. 15 رمضان کو حضرت مسلم نے اپنا سفر شروع کیا, 5 شوال کو آپ کوفے پہنچے. تقریباً 30,000, مختلف تعداد لکھے گی, تقریباً 30,000 افراد نے حضرت مسلم کو بحیثیت سفیر امام حسین, نمائندہ امام حسین جان کر ان کے ہاتھ بیعت کی. اور 5 شوال سے لے کر 9 ذوالحجہ تک حضرت مسلم وہی مقیم رہے. مختلف ملاقاتیں ہوتی رہیں, سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہیں, چھپ چھپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں, اور نعمان بن بشیر جو کوفے کا گورنر تھا اس کے خلاف اس کے ہی کارندوں نے رپورٹ کی اور اس کو ہٹا کر ابن زیاد ملعون کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا. ابن زیاد کون تھا؟ جس کے نام ہی سے معلوم ہے, جس کے باپ کی تعداد معلوم نہ ہو, جس کے باپ کی تعداد معلوم نہ ہو اسے ابن زیاد کہتے ہیں. یہ معلوم, یہ حرامزادہ, یہ ولد الزنا, یہ کوفے میں آیا اور اس نے منادی کر دی جو بھی مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اسے گرفتار کیا جائے گا, اس کے اموال کو لوٹ لیا جائے گا اور اس کے گھر کو مسمار کر دیا جائے گا. اب لوگوں نے ڈر کر خوف ہو کر پیچھے ہٹنا شروع کیا, اور کہتے ہیں کہ شہادت سے ایک رات قبل جب مسلم نے مسجد کوفہ میں نماز پڑھی ہے تو 30 افراد تھے, جب نماز تمام کی ہے تو 10 افراد تھے, اور جب مسجد سے باہر نکلے تھے تو کوئی نہیں تھا مسلم کے ساتھ. اللہ اکبر. کیوں مسلم غریب ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی غریب الوطن ہی میں شہید ہوا ہے. بھائی ہر شہید کی اپنی داستان ہے, ہر شہید کی اپنی مظلومیت ہے, لیکن کربلا میں حسین پہ رونے والی ایک بہن تھی جو ہائے حسین کہتی تھی, مگر جب کوفے میں مسلم کو شہید کیا گیا تو کوئی رونے والا نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ جب شام قافلہ پہنچا تھا اور جب شہر کے دروازے پر بی بی نے مسلم کے سر کو دیکھا تھا تو مسلم کا ماتم کیا تھا, اے بھیا مسلم ارے غریبوں کا سلام قبول کرو, اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. ہاں پرسا دینے آئے ہیں نا جناب زہرا کو, ان یتیموں کا, ان غریبوں کا, ان پیاسوں کا, ان غریب الوطنوں کا دل کھول کے پرسا دیے گا. عزتارن محترم, بس ایک دفعہ رات کی تاریکی میں اجنبی شہر انجانا شہر راستوں سے واقف نہیں ہے. ایک دفعہ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. ایک خاتون نے دروازہ کھولا, کہا کہ رات کا وقت ہے, حالات خراب ہیں, اے بھائی تم یہاں سے چلے جاؤ. دو تین دفعہ جب اس نے کہا تو کہا کہ اے بی بی میرا کوئی گھر نہیں ہے, میں اس شہر میں مسافر ہوں, غریب ہوں. کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ مسلم ابن عقیل. جب یہ نام سنا کہا کہ ارے یہ تو علی کے بھتیجے کا نام ہے, کیا آپ وہی ہیں؟ آئیے آقا, آقا زادہ میرے گھر میں آئیے. آقا زادہ کو گھر میں لے کے آئی, تواضع سے پیش آئی, اپنے کھانے کا انتظام فرمایا. لیکن ایک دفعہ جب ابن زیاد کے سپاہی ایک دفعہ حملہ کر آئے اور گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کرنے لگے, جناب مسلم نے حملہ کر کے انہیں باہر دھکیل دیا. تین دفعہ ایسا ہوا کہ جناب مسلم نے ان اشقیاء کو باہر دھکیل لیا. لیکن جب بار بار حملہ ہونے لگا تو حضرت مسلم نے تلوار کو نیام سے نکالا اور باہر جانے لگے. تو وہ مومنہ کہتی ہے مولا اے آقا زادے آپ کہاں جاتے ہیں, حالات خراب ہے, آپ کو قتل کر دیں گے. کہا کہ میں نہیں چاہتا میرے ہوتے ہوئے ایک گھر کی حرمت پامال ہو جائے, میں قربان مسلم بن عقیل آپ کی عظمت کے. ارے ایک مومنہ ایک چاہنے والی کی حرمت کو پامال ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, لیکن کربلا میں اصل عاشور کو نبی زادیوں کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے. بس عددار حملہ ہوا, ایک دفعہ 45 لینوں کو فنار کیا. ایک بس مختصر کر رہا ہوں تاکہ حق ادا ہو سکے مظلومیت مسلم بن عقیل کا. بس عددارو ایک لین ایسا وار کیا تیر کا یا نیزے کا جو آپ کے سینے میں لگا اور حضرت مسلم کے جسم سے جب خون بہ گیا تو ایک دفعہ آپ بیٹھ گئے اور آپ کو امان نامہ دیا جانے لگا. منتہی الامال میں شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب آپ بہت ہی نحیف ہو گئے, کمزور ہو گئے اور آپ کو امان نامہ دیا جانے لگا تو آپ نے کہا مجھے تمہارے امان نامہ کی کوئی ضمانت محسوس نہیں ہوتی. کہا کہ نہیں ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں. یہ کہہ کر ابن زیاد کے دربار میں لے کے گئے. ایک دفعہ جب ابن زیاد کو دیکھا تو کسی نے کہا کہ کیا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا کہ میرا امیر صرف اور صرف حسین ہے, وہ نعم الامیر بہترین ہے. کہا کہ اب اس کی گردن کو اڑا دو اور اس کے جسم کو دارالعمارہ سے پھینک دو. ایک دفعہ حضرت مسلم کہتے ہیں ایک کاغذ لا دو, میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں 700 درہم کا محتاج تھا, مقروض تھا, لہذا میری زرہ اور تلوار بیچ کر یہ قرض ادا کر دیا جائے. اے حسینیوں, اے مسلم ابن عقیل پر ہونے والوں, یہ مسلم ابن عقیل کا پیغام ہے کہ حقوق الناس کو مرتے دم تک ادا کرو. بس ادا دارو, بس ادا دارو دوسری وصیت یہ کہ میں نے اپنے آقا کو لکھا ہے, اے آقا 30,000 لوگ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں, کوئی جا کے یہ کہہ دے کہ مولا حالات بدل گئے ہیں, گوفے نہ آئیے گا. بس عدد اور ذکر کرتے ہوئے تلوار چلی سرتن سے جدا ہوا. ایک دفعہ کوفے کی گلیوں میں مسلم کے لاشے کو پھرایا جانے لگا. میں کہوں اے مسلم, ارے نبی زادیوں کی کتنی بڑی خدمت کر رہے ہو, شاید مسلم بے زبانی سے یہ کہے کہ میں چاہتا ہوں راہوں سے کاٹے ہٹا دوں, میں چاہتا ہوں سنگریزے ہٹا دوں, ارے میرا بیمار امام پائے پیادہ آ رہا ہے. بس ادا کرو, امام کو سفر میں مسلم کی شہادت کی خبر ملی. ایک دفعہ وعلیکم السلام یا مسلم بن عقیل, اور کہا کہ یتیمہ مسلم کو ذرا لے کر آؤ. یتیمہ مسلم کو بلایا, اپنے زانوں میں بٹھایا اور شفقت سے ہاتھ پھیرا. چھوٹی بچی تھی, سمجھ گئی غیر معمولی شفقت ہے. کہنے لگی اے چچا جان, یہ تو بتائیے آپ ایسے نوازش کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے. امام نے یہ نہیں کہا, کہا کہ اے بچی تم آج سے ہماری بچی ہو, سکینہ تمہاری بہن ہے, تمہارے بابا کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ گیا. اب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے, سکینہ کو علم ہو گیا جو یتیم ہوتا ہے اس کے سر پر نوازش کی جاتی ہے, شفقت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے. بس یہی وجہ ہے سکینہ شجر عاشور اسی کے انتظار میں تھی, ارے میرا بابا قتل غالب ہو گیا, شہید ہو گیا, کوئی نوازش کرے گا, مگر ہر سکینہ تیری زندگی میں آرام رہی. کوئی آتا تھا تماشے مارتا تھا, کوئی آتا تھا بالیاں کھینچتا تھا, کوئی آتا تھا دامن میں آگ لگاتا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا بند اسداری کو قبول فرما, ہمارے ناسوں کو ہماری بخشش اور معرفت و ہدایت میں اضافے کا باعث قرار دے. خدا بندہ حضرت امام زمانہ کو جو اس ذکر کے وارث ہیں, خون امام حسین کے منتقم ہیں, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما, ہمیں محبت محمد و آل محمد میں قائم فرما, اور ہمیں آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما.